بعض لوگوں کو مناسبت نثر سے ہوتی ہے، بعض کو نظم سے ہوتی ہے، بعض باتیں جو آپ ایک گھنٹے میں نثر میں سنتے ہیں نظم میں ایک منٹ میں سنتے ہیں. تو بعض شعر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو یوں کہہ لیجیے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے، اور جن کو مناسبت ہوتی ہے وہ اس کا اثر بھی قبول کرتے ہیں. میں خود اپنے حضرت کے پاس اسی وجہ سے گیا کہ حضرت والا کا ہمارا ذوق شاعری کا تھا، اور حضرت کی شاعری بھی عام شاعری نہیں تھی بلکہ ہر شعر حضرت کا ایک واس. اس لیے کوئی اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہی شعر کافی ہو جاتا ہے. اور حضرت کا یہ شعر نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے. آپ دو گھنٹے بعد سن لیجیے اور ایک شعر کو بھر پڑ لیجیے، اس میں پوری چیز آ گئی. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، آپ کی اتباع کرنی ہوگی، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سنتوں پر چلو گے تو ان شاء اللہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گی، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی. بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ سنا دیا، بولے کن تم تو ہوں اللہ فتر، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اس کا ایک ہی حل ہے، اس کی ایک ہی صورت ہے، فتر ہوگی تو میری اتباع کرو. اور یہ بات تو معروف ہے، اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اطاعت رسول اللہ کی، اور عبادت اللہ رب العزت، اس کے بغیر چارہ نہیں. عبادت اللہ کی جائے، اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے، تو یقیناً اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے. پچھلی اشعار جو پڑھائے جاتے ہیں نظم کی صورت میں، تو اصل میں یہ یوں سمجھ لیا جائے کہ وہ بیکار چیز ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ الحمدللہ جن لوگوں کو مناسبت ہو جاتی ہے، اور یہ مناسبت ہوتی ہے بیٹھنے سے سننے سے. یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابتدا میں شعر کے کا ایک فہم بھی نہیں رکھتے تھے، ان کو مفہوم بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ذہن کھول دیتے ہیں اور بہت اونچی باتیں اشعار کے ذریعے سے سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو بھی آدمی یہ سمجھے کہ اصلاح احوال ہی کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت حساب بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول کہلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جو ہے وہ ممبر بچھایا جاتا تھا جس پر بیٹھ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بھی اشعار کہا کرتے تھے، جس کو آپ نعت کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دشمنوں کی طرف سے دفاع بھی کیا کرتے تھے. یعنی اس زمانے میں تو چونکہ ہر بچہ شاعر تھا، لڑکیاں بھی شاعر ہوتی تھیں، لڑکے بھی شاعر ہوتے تھے، اور شعر اس درجے میں ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے بڑے مسائل ان کے چٹکیوں میں حل ہو جاتے تھے. بعض باتیں ایسی ہوتی تھی جو وہ زبان سے کہہ نہیں سکتے تھے، لیکن ایک شعر لکھ کے بھیج دیا، اب انہوں نے اس کو بڑا سمجھ گئے کہ اس کا کیا مطلب، کتنے قاتل اس طرح سے پکڑے تھے. انہوں نے ایک شعر لکھ کے بھیجا، اور جب گھر والوں نے پڑھا تو کہا کہ آپ تشریف رکھیں بیٹھی، اور پڑوس میں آ کر کہا کہ بھائی آ جاؤ ہمارے باپ کا قاتل بیٹھا ہوا تھا، حالانکہ کچھ بھی پتا نہیں تھا. بعد میں پھر پوچھا جب ان کو پکڑ لیا کہ بھائی ہم قاتل کیسے، کہا کہ بات یہ ہے کہ جو مشرا لکھ کے بھیجا، مشرا شعر بھی نہیں، مشرا ایک شعر میں دو مشرے ہوتے ہیں، ایک مشرا لکھ کے بھیجا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی بات یہ ہے کہ وہ اصل میں شریک تھے، ان کے والد کے کہیں سفر میں گئے، اور جب سفر میں گئے تو ان میں سے ان دو آدمیوں کا دل خراب ہوا، انہوں نے چاہا کہ اس کا حصہ مار لیں، تو دونوں نے میری بھگت کر کے اس کو مار ڈالا. اور بعد میں پھر مارنے سے پہلے پوچھا کہ تمہاری کوئی خواہش، اس نے کہا اور تو کوئی خواہش نہیں، بس یہ مشرا میں لکھ کے دے رہا ہوں، یہ بچوں تک پہنچا دیں. بس وہ جب لے کے گیا تو انہوں نے اس کو پڑھا، دیکھا، سمجھتے رہے، اور پھر اس کے بعد پڑوس میں جا کے کہا کہ بھائی میرے باپ کا قاتل بیٹھا ہوا پکڑ لو، اس کو اس طرح پکڑ گئے. اس وقت میرے ذہن میں مشرا آ نہیں رہا، لیکن یہ بھی بھرن اس سے انہوں نے فوراً قاتل کو پکڑ لیا. تو بعد میں جب پوچھا تو کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک مصرع والد نے لکھا ہے, ہم دوسرا مصرع اس کے وطن پر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, بن نہیں رہا سوائے اس کی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے باپ کا قاتل تمہارے سامنے سے پکڑ لیا. اور بعد میں پھر جب تفتیش کی تو انہوں نے روکر دیا کہ واقعات نام نے مال کی لالچ میں اسے پتا کیا. تو جس قوم کی گھٹی میں اس درجے شاعری پڑی ہوئی تھی آپ اندازہ لگائیے, اس میں پھر ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجب میں, ہجب کہتے ہیں کسی کی مذمت, کسی کی برائی کو بیان کرنا, تو وہ لوگ شاعری میں ہجب کیا کرتے تھے, اپنی برائی بیان کیا کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاعر نبی حضرت حسان بن ثابت آپ کی مدح کر کے ان اشعار میں جواب دیا کرتے. اور اسی وقت یہ بات بھی مشہور ہے کہ جب لوگ مذمت کرتے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی مذمم رکھ دیا تھا جن کی مذمت کی جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الحمدللہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ محمد کی مذمت نہیں کرتے, تو کسی مذمم کی کرتے ہیں, وہ میرا تو نام ہی نہیں, نام تو میرا محمد ہے, محمد کا معنی یہ ہے جو قابل تعریف ہو, اور لفظ مذمم جو ہے وہ چونکہ میرا نام ہی نہیں ہے, یہ تو جس کی مذمت کر رہا ہے اس کا نام مذمم ہے محمد نہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ وہ اس نام سے مذمت کیا کرتے. تو بہرحال حضرت احسان بن ثابت اس کا جواب دیا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اس طرح فرماتے تھے کہ میرے ماں باپ سے جو قربان ہو اس کا جواب. تو اس لیے ہر شاعری خراب نہیں ہوتی, جہاں تک قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے, وہ شعراء یتبعون الغاوون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون, تو ان شعراء کے بارے میں جو جھوٹ بولتے ہیں اپنے محبوب کی اور زلفوں کی اور رخسار کی اور تاریخ میں ایسی خلابازیاں کھاتے ہیں کہ اگر وہ الٹے بیٹھ جائیں تو بھی اس کو پورا نہیں کر سکتے, کہیں وہ مانگ میں ستارے بھر دیتے ہیں, کہیں جو ہے وہ آسمان کے تارے لا کر اپنے محبوب کی جو ہے وہ سجا دیتے ہیں, اور کہیں اس کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں, تو کہیں سے کچھ, یعنی وہ سب وہ تعریف ہوتی ہے جھوٹی جس پہ جس کا کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے ان چیزوں کی مذمت کی گئی ہے جس میں غیر اللہ کی تعریف کی گئی ہو اور غیروں کی حسن کو نمایاں کیا گیا ہو, یا خدا نہ کرے جس میں شرک کی طرف جو اشعار جاتے ہوں, تو ان ایسے اشعار کی نمایاں, اس لیے فرمایا وہ شعرا یتبعون الغاو, جو شعرا ہیں عام طور پر جو ان کا کلام ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ گمراہی کی وادیوں میں گھومتے ہیں, الم تر انہم فی کل وادی یہیمون, کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں چکر لگاتے ہیں, کبھی کسی وادی میں گھوم رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی وادی میں گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کی مذمت. لیکن جو اللہ اور رسول کے تعریف میں اشعار کہے جاتے ہوں وہ مطلوب بھی ہیں اور اس کی ممانعت بھی ہے. بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی, اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے, اور ہمارے قاضی سیف اللہ صاحب آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, تو ہمیں حضرت والا کی یاد کیا جاتی ہے کہ حضرت کے محفل میں ماشاء اللہ یہ پڑھتے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت بغیر مانگی دی, یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس لیے میں اس کی قدر بھی کرتا ہوں اور قدر کرنی بھی چاہیے, نعمت کی قدر آدمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس میں اور اضافے فرما دیتا ہے. اور الحمدللہ ویسے تو آپ کے سامنے بہت سے احباب ہیں جو پڑھتے بھی رہتے ہیں, بھائی جواد بھی ہیں اور صبح بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح پر, اور بھی ماشاء اللہ ہمارے ناصر بھائی بھی کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں, تو اگرچہ میں ان حضرات کو روک دیتا ہوں اور قاضی صاحب سے بھواتا ہوں, اس کی وجہ یہی ہے کہ آنے والے کی قدر بھی کرنی چاہیے, اور چونکہ ماشاء اللہ کلام بھی پر اثر ہوتا ہے, اور ان کی خوبی یہ ہے کہ دہراتے نہیں ہیں, ہم تو پڑھتے چلے جاتے ہیں, ورنہ اگر پڑھنا شروع کریں تو شاید پون گھنٹہ ایک گھنٹہ تو ایک نظر لینا چاہیے اگر بار بار تکراتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سننے والوں کو بھی اخلاص نصیب فرمائے اور سنانے والے کو بھی اخلاص عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ یہ اس کو ہمارے نجات کا ذریعہ بنا. دیکھیے اخلاص بڑی چیز ہے, اخلاص نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. آج ہی اتفاق سے اثر کے بعد جو بیان تھا اس میں نے اسی چیز کو بیان کیا تھا, اخلاق توازو اخلاص یہ سب کیا چیز, یہ باطن اس سے بنتا ہے, یعنی انسان کی جو بیماریاں ہیں انہیں اخلاق رزیلہ کہتے ہیں, جو خراب بیماریاں ہیں, اور اس کے مقابلے میں جو باطن کی صفائی جن چیزوں سے ہوتی ہے اور جو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اچھائی والی صفات, انہیں اخلاق فاضلہ کہتے ہیں. تو اخلاق ہے فاضلہ, اچھے اخلاق. تو ایک اخلاق تو وہ ہے جو ہم مسکرا کر کسی سے بات کر لیں, تو یہ اس کا صرف نتیجہ ہوتا ہے. جب انسان کا اندر بنا ہوا ہوتا ہے باطن, اس کے نتیجے میں انسان اخلاق سے پیش آتا ہے. باطن بنا ہوا ہوتا ہے تو توازن سے پیش آتا ہے, باطن بنا ہوا ہوتا ہے تو اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے. لیکن اگر باطن بنا ہوا نہیں ہے تو پھر ریا کاری کرے. یعنی بظاہر صورت تو وہی ہے کہ بڑے توازن سے مل رہا ہے, جھک کے مل رہا ہے, لیکن اندر کچھ نہیں. تو اخلاص نہیں ہے کوئی عمل, نماز بھی پڑھنا بڑی اچھی پڑھ رہا ہے لیکن جہاں کوئی چلا گیا پھر ٹھیک ہو گیا سیدھے سیدھے. جیسے بچے کرتے ہیں, جب کسی کو دیکھا کہ بھائی والد صاحب پیچھے کھڑے ہوئے, استاد کھڑے ہوئے, بالکل سیدھے حاجی صاحب ہو کے کھڑے ہوئے ہیں, بالکل ٹھیک ہو, اس سے بہتر کوئی نماز پڑھنا ہوتا ہے. لیکن جہاں دیکھا کہ بھائی ابا ادھر ادھر ہو گئے یا استاد جی چلے گئے, اب پھر ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں, اشارے کرتے ہیں, بعض اوقات دوڑتے بھی ہیں جب کوئی آگے پھر فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے جس میں اخلاص نہ ہو پھر وہی عمل کرتا ہے. اس لیے اخلاص بھی جو ہے وہ اثر باطن اگر بن گیا ہے اخلاص کے ساتھ, تو پھر اس کو اس کا نتائج, اس کے نتائج بھی نظر آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے قلب, ایسا قلب عطا فرماتے ہیں اور ایسا باطن عطا فرماتے ہیں جو بنا ہوا ہو. اور بزرگوں کے پاس جانے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارا اندر بن جائے. جب اندر بن جائے گا تو اس کے اثرات ظاہر ہوں گے, اگر باطن بنا ہوا ہوگا تو اس کے اخلاق کی, اخلاق فاضلہ کی شکل میں یعنی ظاہری نتائج بھی آئیں گے. اسی طرح اخلاص پیدا ہوگا تو اخلاص کے نتائج آئیں گے. اور اس کا میں نے ایک شعر کے اندر ہی مفہوم سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آدمی کو پھر کسی کی تعریف سے خوشی نہیں ہوتی اور کسی کی گالی بکنے سے نفرت نہیں محسوس کرتا. یعنی اگر آپ اخلاص کا معاملہ یہ کہ بھائی ہم نے تو اللہ کے لیے کیا, اب آپ ہماری تعریف کرو کہ آپ حاجی صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں, اس سے کچھ نہیں ہوتا. اس تعریف سے ہم بھولتے نہیں, اور خدا نے اگر وہ گالی بکے تو تمہاری گالیوں سے ہمارا دل بگڑتا ہے. جب یہ کیفیت ہو جائے تو سمجھ لو کہ اندر بن گئے. لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہے, گالی بکنے سے آدمی کو غصہ آ رہا ہے اور دل چاہ رہا کہ میں بھی دو چار سناؤں اس کو, اور اس نے اگر ایک تھپڑ لگا دی تو جی چاہ رہا اس کو مار مار کے ختم کر دوں, تو سمجھ لیجیے کہ بنا ہوا نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ غصے کے وقت غصہ آنا یہ صحت کی علامت, اور غصے کے وقت غصہ نہ آنا یہ بیماری کی علامت. لیکن یہ غصہ بھی اعتدال کے ساتھ ہو تو صحت ہے. اگر اس میں بہت زیادتی ہو جائے, یعنی جتنا غصہ آنا چاہیے گا اس سے زیادہ ہے, یعنی کنٹرول ہو آپ کے غصے پر, تب تو صحت ہے ہی. لیکن اس نے تو آپ کو ایک لفظ ہی کہا تھا, آپ نے مار مار کے اس کا غصہ نکال دیا, تو بیماری. پہلے وہ ظالم تھا, باپ ظالم بن گئے. اس لیے ہر چیز اعتدال کے ساتھ, ہر چیز اعتدال کے ساتھ, تعلقات بھی اعتدال والے ہوں, اور تمام معاملات کے اندر اگر اعتدال ہوگا تو سمجھیے کہ وہ صحت کی نشانی. لیکن اگر اس میں اعتدال نہیں ہے, جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی کی گئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے اس کو پٹا دیا اور اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے, تو غصے کا موقع تھا کہ آپ کی شان میں وہ غصہ نہیں کرے اور وہ مسلمان اس کو سن لے, ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لے. یہ ایمان کی شان کے خلاف, اتنا غصہ آیا کہ اس کو پٹا دیا اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے. اس پہلوان نے, اس شخص نے حضرت علی پر تھوک دیا, جیسے تھوک گئے اتر کھڑے ہو. دیکھیے اس زمانے کی سوچ کیا کہتی ہے کہ بھائی پہلے تو حضور کی شان میں غصہ نہیں کیا, تھوک بھی دیا. ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ کسی کو گھوسا مارا تو اسے کچھ نہیں ہوتا, لیکن اس نے جب ایسے ہاتھ لگایا خون خون, جیسے خون دے گا پھر اس کی پٹائی رکھتا ہے کہ اچھا اب تو تجھے زندہ نہیں چھوڑوں, پھر میرا خون نکلتا. تو اسی طریقے سے اس زمانے میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے کچھ کر رہا تھا لیکن اس نے اس کو گالی بک دی یا جو ہے تھوک دیا تو بس پھر تو اس کی خیر. لیکن ان کا باطن بنا ہوا تھا, ان کا غصہ بھی اعتدال میں تھا. جب اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو کسی نے کہا کہ یہ وقت تو غصے کا تھا, پہلے تو اس نے شان رسول میں گستاخی کی تھی اور اب آپ پر دھوکا بھی ہے تو اب آپ چھوڑ کے کھڑے ہو. کہا کہ بھی پہلے وہ غصہ اللہ کے لیے تھا کہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے, یہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے سامنے ایسا ہو اور وہ برداشت کر. اور اب جو اس نے دھوکا تھا اب مجھے غصہ آیا تھا اپنی ذات کے لیے، لہذا میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اپنی ذات کے لیے میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، ورنہ پھر معاملہ دوسرا ہو جاتا. یہ دیکھیے اعتدال، کہاں غصہ کرنا ہے، کتنا کرنا ہے. گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن دوسرا فریق اس بات کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، مسلسل بولتا رہتا ہے، کہتا رہتا ہے، کہتا رہتا ہے، چاہے وہ بیوی کا قصور ہو یا میاں کا قصور ہو، لیکن دونوں میں جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں اور اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر طلاق تک نوبتیں آ جاتی ہیں. اس لیے بات یہ کہ اعتدال میں بات کو رکھنا چاہیے. حدیث میں بھی اور قرآن مجید میں بھی ان مضامین کو بیان کیا گیا ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر وہ تم وہ بات آ جائے تو تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ. مثلا کسی سے غلطی ہو گئی، اب وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا بھی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب تو آپ معاف کر دو، اب پیچھے ہٹ جاؤ بس، اب آپ کو آخ نہیں کہ اپنی گالیاں بھگو. جب ایک شخص اپنی معذرت پیش کر رہا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ معذرت کرنے والے سے اس کا عذر قبول کر لو. تو جب واقعہ تھا مذہب پیش کر رہا تھا، اب مان جا. ہمارے بزرگوں کا ایسا ہی معاملہ تھا الحمدللہ، اتفاق سے معذرت پر ایک بات یاد آ گئی کہ آج ہی ہمارے جامع دارالعلوم کراچی کے ایک استاد سے ماسٹر صفدر صاحب رات کو ان کا انتقال ہوا، اور میں نے ایک واقعہ آپ حضرات کو سنایا تھا کبھی، ان کے حوالے سے میں دوبارہ سنا دیتا ہوں تاکہ ذہن میں آپ کی شاید آ جائے. حضرت مفتی رشید صاحب سے وہ بیت تھے پہلے، اور ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے. حضرت کئی سفر میں جب گئے تو مریدین کو کہہ کر میں جمعے کے لیے یہیں آیا کروں مسجد میں، یہ نہیں کہ پیر نہیں ہے تو مریض بھی غائب ہو گئے. تو بہرحال اگر سفر پہ گئے، انہوں نے یہ کیا کہ یاد و متقی صاحب کی مجلس میں جمعہ پڑھنے یہاں آ گئے. جمعہ کر دو تین جمعے غالباً ایسے گزرے کہ یہاں پڑھا، حضرت نہیں تھے اس وقت. جب حضرت آ گئے تو یہ ملاقات بھی انہوں نے کی اور جا کے بیان بھی کر دے کہ حضرت میں تو وہاں چلا جاتا تھا حضرت متقی صاحب کی صحبت میں، اور وہاں بیان بھی سنتا. اگر فرما میں میرے پاس سے چلے جاؤ تو مجھ سے وہ مناسبت نہیں، بس لہٰذا تم وہاں تفی صاحب کے پاس جاؤ اور ان سے اپنا تعلق قائم کرو. یہ مجھ سے خود سنا ہے انہوں نے واقعہ. تو حضرت وہاں تفی صاحب کے پاس جب یہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ پیش آیا، اور مفتی صاحب نے یہ فرمایا تھا، فرما میں تو بہتری کروں گا، تو واپس اپنے شیخ کے پاس جاؤ اور جا کے معافی مانگو. اگر تم نے معافی نہیں مانگی اور انہوں نے تمہیں معاف نہیں کیا تو تمہاری روحانیت کو نقصان پہنچے گا، اس لیے شیخ کے پاس جاؤ اور معافی چاہو. تو بہرحال حضرت فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، معاف کر دیا لیکن مجھے آپ سے مناسبت نہیں، آپ جائیں گے. تو بار بار وہ کہتے رہے، حضرت کے بعد آتا تھا تو بات ہے کہ جا کے ان سے پہلے معافی مانگو. تو پھر خیر انہوں نے کہا کہ بھائی معاف کر دیا میں نے، معاف جب کر دیا تو تمہارا عذر قبول کر لیا، اب میں کچھ نہیں کہہ رہا تمہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ مجھ سے اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ طبیعت میں انقباض پیدا ہو گیا اور مناسبت اب تم سے ختم ہو گئی، اس لیے اب تم کسی دوسری جگہ چلے جاؤ. جہاں تک قصور کا معاملہ تھا وہ میں معاف کر چکا. تو پھر ہمارے حضرت کے پاس ہوں گے، حضرت شاہ کی مختار صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس، اور حضرت سے جا کے بھی واقعہ بیان کیا تھا. ہمارے حضرت تو حضرت تھے، فرمایا کہ ارے بھائی بات یہ ہے کہ اگر کسی کی عورت کسی آدمی کو دیکھ لے تو کہ اپنے شوہر کو بھی بتا دیے جا کے، تم نے بتایا کیوں؟ اگر بتاؤ گے تو پھر تو ایسا ہی ہوگا. بعض اوقات بعض باتیں بتانے کی نہیں ہوتی. تو یہ حضرت نے مذاقت بھی کہا اور ایک طرح سے کہ بھائی حقیقت ہے، انسان ہے، کبھی کچھ غلطی چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے، تو اب اس کو خود ہی سدھار سکتے ہو تو خود سدھار لو بس، لیکن اگر تم شیخ کو جا کے بتاؤ گے تو پھر تو کچھ نہ کچھ تمہیں سننا پڑے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی دعا بھی کیجیے. رات ریاست نیشنل میں ان کا انتقال ہو گیا، اور آج کا ظہر میں تدفین کا تھا لیکن وقت کی بات نہیں تھی، اس لیے پتہ نہیں آج تدفین ہوئی یا نہیں ہوئی. ان کے گھر والوں نے مؤخر کر دی تھی کچھ. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میرے آج بھی بہت نیک تھے، جامع دارالعلوم کراچی میں استاد بھی تھے اور پہلے ہمارے یہاں بھی بیت المکرم میں پڑھاتے رہے ہیں. اس کے علاوہ حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب، فقیر عثمانی صاحب کے عزیز کبھی کل انتقال ہوا، ہمارے جو مولانا عالم صاحب، مولانا عالم صاحب آتے ہیں ان کے معاون تھے وہ سکے. ان کو کینسر تھا اور کل ان کا ابن سینا میں اسپتال میں انتقال ہو گیا صبح 9:30 قریب 9:30 انتقال ہوا اور ظہر میں ان کے جنازہ تھا کراچی میں ہو گیا. اس میں میرے لیے یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے تدفین کا انتظام کرنا چاہیے, تدفین اور تدفین کر کے اس کو اس کے مقام پر پہنچانا چاہیے. اب آپ اندازہ لگائی کتنی دیر, 9:30 انتقال ہونا, پھر گھر پہ آنا, لے جانا, پھر قرآن کی لے کر جانا اور دور میں جنازہ کا ہو جانا, یعنی کس کا اس سے زیادہ اور جلدی کی آوشیکتا. اور اسی لیے مسئلہ بھی بیان کیا ہمارے علماء نے کہ جمعے کے دن بھی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اگر جمعے سے پہلے سنت کے مطابق جلد دفن کر سکتے ہیں تو جمعے کی نماز کا انتظار ہے. سنت یہ کہ جلدی تک تھی, سنت یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ لوگ از خود لوگ زیادہ ہو جائیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے, لیکن یہ کہ جمعے کی نماز کا انتظار کرنا یہ غلط ہے. تو بہر دین کی باتیں سیکھنے سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں اور جب موقع آئے تو اس پر عمل کرتے ہیں. یہی اصل تقاضا ہے دین کا کہ ہم دین کی باتیں سنتے رہیں, سمجھتے رہیں اور جب موقع ملے اس پر عمل کریں. عمل نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو دل میرا سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يا الله اپنے فضل خاص سے ہمارے معافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. موجودہ زمانہ جو فتنوں کا زمانہ ہے, یا اللہ اس زمانے کے اور آئندہ آنے والے زمانوں کے فتنوں سے اللہ ہمیں ہماری اولاد کو متعلقین کو محفوظ فرما, اپنی مضبوط حفاظت بنا عطا فرما. یا اللہ اپنی ذات کسی و کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کا آگے ذریعے نہ فرما, رسوا نہ فرما. اے اللہ عوام کو بھی ہدایت عطا فرما, خواص کو بھی ہدایت عطا فرما, الہ العالمین اہل علم کو بھی ہدایت عطا فرما, یا اللہ دوسروں کو بھی ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو, اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہم سب پر رحم فرما. ایک بچی ہے جس جو بیمار ہے, 20-22 سال کی, کینسر کے مرض میں مبتلا ہے, اور اس کی دعا فرمائی اللہ اس کے لیے عافیت اور خیر کے معاملے فرما دے. اگر زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرما دے, اور اگر وقت آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عافیت کی ساتھ اس کے ایمان پر خاتمہ فرما دے. اسی طریقے سے ہمارے مناصر شاہ کے بڑی بمانی ہیں, وہ ان وفاظ کا ٹیک ہوا ہے, دعا فرمائی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے, اور ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتے داروں میں جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا کامل عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان ہو فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. آمین. اللہ